صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ميلاد باسعادة ختم مرتبت کے مناسبت سے آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. پیغمبر خاتم، افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، آپ کا وجود بھی رحمت، آپ کی رسالت بھی رحمت، آپ کی پیروی بھی رحمت، آپ سے محبت بھی رحمت، آپ کی یاد منانا، ذکر کرنا بھی رحمت. رحمتوں کا سرچشمہ پیغمبر خاتم ہے. اس مناسبت سے آپ تمام برادران اور خواہران کی خدمت میں جو عشق رسول کی وجہ سے ادھر جمع ہوئے ہیں، احترام رسالت کی وجہ سے ادھر جمع ہوئے ہیں، احترام پیغام رسالت کی مناسبت سے آپ جمع ہوئے ہیں، آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. پیغمبر خدا نے معاشرہ کو کیسا تبدیل کیا؟ اس گفتگو سے پہلے یقیناً ہمیں جو دل خراش واقعہ پار چنار میں پیش آیا، اس واقعہ کے زخمیوں کے ساتھ، شہداء کے وارثین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرنا ہمارا انسانی اسلامی فریضہ ہے، اور ساتھ ملک کے مسلح افواج کے سپہ سالار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع پر جا کر اپنی حب وطنی اور اپنی انسان ہونے کا، انسانیت کا، اپنی ذمہ داری کا فریضہ انجام دیا، اور ساتھ ہی افسوس کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ کہتے ہیں مذہبی دہشت گردی پاکستان کے شاید 70% قتل و دہشت گردی اور بد امنی کے وجہ مذہبی مسائل ہے. فتویٰ دینے والوں کے فتویٰ آپ کے سامنے ہیں، نعرہ لگانے والوں کے نعرہ آپ کے سامنے ہیں، ذمہ داری قبول کرنے والے گروہوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہمارے وزیر داخلہ کو تو حسن ہی حسن نظر آتا ہے، ان میں کوئی دہشت گردی ان میں نظر نہیں آتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں زیادہ لطف محسوس کرتے. یہ بہرحال بدقسمتی ہے ہمارے اسلامی معاشرے کے کہ ایسے لوگ مسلمانوں کے گردنوں پر سوار ہیں. پیغمبر خدا نے اس بدترین معاشرے کو تبدیل کیا، معجزہ کر کے نہیں، قرآن معجزہ ہے، نبوت کو اس بات کیا معجزہ کے ذریعے، لیکن معاشرے کو تبدیل کی حکمت عملی کے ذریعے. کیسا معاشرہ تھا؟ اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ اس وقت کے روم اور ایران دو سپر طاقتوں نے حجاز پر قبضہ تک نہیں کیا تھا، یعنی اس کو اپنے غلام بنانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. اس حد تک حجاز کا مقام اقوام عالم کے درمیان نیچا تھا. ابرہہ نے جو حملہ کیا مکہ پر، وہ ظاہر ہے خود نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کو بچانے کے لیے حملہ کیا تھا یمن کے والی نے، یہ حالت تھی. 360 خدا توحید کے گھر میں، خانہ کعبہ میں، قبائلی نظام، مسلسل جنگ کرنا، خون ریزی کرنا۔ جعفر ابن ابی طالب جب مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے حبش کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب ان کے پیچھے عمر ابن العاص اور دوسرا آدمی آیا مشرکین کے نمائندے، بادشاہ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی بری حالت تھی، ہر غلط کام ہم کرتے تھے، ہمارے درمیان ایک نبی آیا۔ جعفر فرماتے ہیں ہمارے درمیان ایک نبی آیا، اس نے ہم نے برائیوں سے روکا، اچھی باتوں کی تعلیم دی، ہم نے اس کو لبیک کہا اور سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، تبدیل کی۔ 360 پتھر کے خدا کے پوجا کرنے والوں کو خدا واحد و احد لم یزل لم یلد ولم یولد تک پہنچایا، قبائلی نظام میں رہنے والوں کو عالمی حکومت کا تصور دیا، ظلم و ستم پر پانی کے لیے لڑتے، زیادہ لڑائی پانی کے اوپر ہوتی تھی۔ جنگ احد میں آپ کے سامنے یہ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثال ہے، جنگ احد میں زخمی ہے، پیاسے ہے، عزیزوں نے اس کو پانی لایا ہے، پیش کرتا ہے دوسرے کی طرف لے جاؤ، دوسرا، تیسرا، تیسرا، چوتھا، چوتھا، پانچواں، پانچواں، چھٹا، چھٹا، ساتواں، ساتواں تک جب یہ پانی پہنچتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہے، چھٹے تک، پانچویں تک، چوتھے تک، تیسرے تک، دوسرے تک، پہلے تک، سب مر چکے ہیں، پیاس کی شدت میں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیا۔ خون ریزی سے نہ تھکنے والوں کو اتنی پاکیزہ اخوت اور محبت کا معاشرہ پیغمبر خدا نے دیا۔ اس معاشرے میں علم و معرفت کا معاشرہ تھا، یعنی اکثریت کی حالت یہی تھی، علم و معرفت۔ سب کے درجات تو یکساں نہیں ہو سکتے، اس زمانے میں کوئی چھاپ خانہ نہیں تھا، وسائل بہت کم تھے، لیکن آپ نے تربیت کی۔ ایمان لانے والے سب کو حکم تھا مدینے میں ہی آیا ہجرت کر کے، تاکہ پیغمبر کی تعلیمات کو بھی سنیں، آپ کی سیرت کو بھی دیکھے اور اسلامی ثقافت میں بھی ان کے پروان چڑھے۔ تو عالم معاشرے کی تربیت کی، علم کے بعد ایماندار معاشرہ، علم و ایمان کے بعد بصیرت رکھنے والا معاشرہ، عاقل معاشرہ، دھوکہ نہ کھانے والا معاشرہ، اور پھر اہل عمل معاشرہ۔ صرف ایمان کے نعرے پر اکتفا کرنے والے نہیں تھے، باعمل لوگ تھے، دنیا کے لیے بھی عمل کرتے تھے، آخرت کے لیے بھی عمل کرتے تھے، دین پر بھی صحیح عمل کرتے تھے، دنیا کی ترقی کے لیے بھی صحیح کام کرتے تھے، اور ایسا معاشرہ جس میں اخوت اپنے عروج پر ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر خدا کی رسی کو تھام لو، ولا تفرقوا، پراکندہ مت ہو جاؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو خدا کی اس نعمت کو جو خدا نے تم پر مرحمت کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور اس خدا کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، کنتم علی شفا جرف نہار، تم جہنم کے کنارے پر تھے، اسی دنیا میں نابودی کے کنارے پر تھے، خدا نے اسلام کے ذریعے، اخوت کے ذریعے تمہیں نجات دی۔ ایسا متحد اخوت والا معاشرہ وجود میں لایا۔ اگر معاشرے میں اتحاد ہو، اخوت ہوگی، محبت ہوگی، پھر نفرتیں نہیں ہوگی، پھر ایک دوسرے کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں گے، دوسرے کے مشکلات کے وقت خوش نہیں ہوں گے، ہمدردی کریں گے، ہم اپنے گھر میں بچے بھائی کے مسائل کو اپنے مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ امت سارے کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھے، مشکلات کھڑے نہیں کریں گے، ہمارے مشکلات کو الگ اب قلم کے ساتھ لکھے، شاید 95% ہمارے مشکلات ہمارا ایجاد کردہ مشکلات۔ کافر معاشروں میں اتنے مشکلات نہیں جتنے مسلمان معاشروں میں۔ تو اخوت نہ ہونے سے، اتحاد نہ ہونے سے، ایک مارے جانے پر خوش ہوتے، نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ مارے جانے میں تعاون کرتے ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں، بے رحمی کی کوئی حد تو حصر نہیں ہے۔ چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، بے گناہ، سب کا قتل عام کرتے ہیں۔ اخ اخ یہ محبت اخوت امر معروف کا معاشرہ تھا، برائیوں سے روکنے والا معاشرہ، خوبیوں کی طرف دعوت دینے والا معاشرہ، اخلاق کے عروج کا معاشرہ تھا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اتنا پاکیزہ معاشرہ بنایا. اب وہ قوم جس کو غلامی میں بھی قبول نہیں کرتے تھے سپر طاقتیں، اب سپر طاقتوں کے آقا بن گئے. ایران اور روم دونوں کو فتح کیا لشکر اسلام نے. یہ نبی اسلام نے مختصر عرصے میں اتنی عظیم تبدیلی، سرزمینوں کا فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کی، جو غلطی بعد میں ہوئی فتوحات مد نظر رکھا گیا. پی در پی سرزمینوں کو فتح کرتے جاتے تھے لیکن دلوں کو فتح نہیں کرتے تھے، اسلامی تربیت کے خیال نہیں رکھا. تو کافر معاشروں کے کافر ثقافت کافر افکار مسلمانوں کے درمیان آیا، یہ مسئلہ ہوا. لیکن پیغمبر قل هذه سبيلي ادعو اليه على بصيره انا ومن اتبعني، حبیب آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ. میں اور میرے پیروی کرنے والے سب بصیرت کے ساتھ ہیں. علم بھی ہے، دین کے معرفت ہے، بصیرت کی بھی ضرورت ہے. بعض وقت ایک آدمی مولانا ہے دین کے، البتہ دین کے معرفت کا لفظ دینا بہت مشکل سنگین لفظ ہے، دین اتنے ویسے ہے کہ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن دین کے کمبش معرفت بھی ہو بصیرت نہیں ہوتی ہے. پوری تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں نے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، عوام کو اچھے اہداف کے خلاف استعمال کیا. کیوں استعمال کیا؟ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. عوام سمجھتے ہیں ہم صحیح کام کر رہے ہیں لیکن اچھے نعروں کو برے مقاصد کے لیے. خوارج نے جب نعرہ بلند کیا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، علی نے فرمایا کلمۃ حق، قرآن کی آیت ہے، حق ہے، یراد بہ الباطل، لیکن باطل مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس تمام پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ہمیشہ نعرے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اس نعروں سے جس مقصد تک جانا چاہتا ہے بہت برا مقصد ہوتا ہے. حقوق انسان آج کل کیا ہے؟ حقوق بشر، حقوق انسانیت، آزادی، ڈیموکریسی، جمہوریت، اچھے اچھے نعرے، لیکن ان نعروں کے ذریعے کہاں پہنچتے ہیں؟ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے دوست، اپنے پٹھو، جتنا ظالم و ستمگر ہو اس کے خلاف اقدام نہیں کریں گے. تو یہ اس کی حل کیا ہے؟ انسان بصیرت والا ہو جائے، عاقل ہو جائے، سمجھ سکے. طالب علم میڈیکل کے آپ تو اس کے، ہم اس لین کے نہیں ہیں، ہم دور سے نظارہ کر سکتے ہیں، تھیوری پڑھتے ہیں، نظریات پڑھتے ہیں، بہرحال پھر جا کر کسی بیمار کو چیک کرتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا یہ جو علائم اس بیمار میں ہے، کئی بیماریوں کے علائم ہیں، یہاں پر اس کی ذہانت کا علامت ہے. جتنا ذہین ہو اتنا بہتر سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیمار کس قسم کے بیمار ہے. تھیوری کو، نظریات کو اس مقام پر سیٹ کرنا، برابر کرنا، تطبیق دینے کے لیے کافی عقل کی ضرورت ہے. معاشرے میں اسی کو بصیرت کہتے ہیں، بصیرت. خوارج دیندار تھے لیکن بصیرت سے محروم تھے. تو یہ پیغمبر نے ایسی قوم کی تربیت کی اور بہترین نتائج حاصل کیا. اس کے تین اہم عوامل تھے. ایک، حکمران بہت پاکیزہ حکمران تھا، پیغمبر خدا تھے. قانون بہت بہترین قانون تھا، تعالیم اسلام، اسلام قانون تھا. اور عدلیہ بہترین عدلیہ تھا، پیغمبر خدا تھے. حکمران، صحیح حکمران، صحیح قانون، صحیح عدلیہ. اگر قانون صحیح نہ ہو پھر بھی صحیح کام نہیں کر سکتا ہے، جب اس کو آتا نہ ہو کیا کرے تو کیا کرے گا. اگر حکمران صحیح نہ ہو تو بہترین قانون بھی کسی مشکل کا حل نہیں ہے. اور اگر عدلیہ صحیح نہ ہو تو اسی لیے تینوں کے صحیح ہونے کی ضرورت ہے. حکمران بھی صحیح ہو، پیغمبر خدا خود حکمران تھے، خود نے اسلامی تعلیم کو پیش کیا جو انسانیت کے تربیت کے آخری اور سب سے کامل اور سب سے اعلیٰ نسخہ ہے، اور خود نے اس کو نافذ کیا حکمران ہونے کے ناطے سے، خود نے اس کے خلاف ورزی کے وقت سزا دینا، پاداش دینے کا کام کیا۔ لیکن پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ انتہائی دردناک واقعات ہیں، دردناک داستانیں ہیں، ان سب کی وجہ سے پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ جاری نہیں رہا۔ یزید جیسے اقتدار پر آیا، اس نے کیا کہ یزید اقتدار پر آئے، حسین جس کی شان میں قرآن کے آیات آئے، تطہیر آئے، مباہلہ آئے، صادقین، اتنی آیات، اتنی احادیث، سیرت پیغمبر کس طرح سے حسین سے محبت کرتے، سب سے پہلے حسین کو شہید کیا، پیغمبر کے واحد نواسے کو، اور پیغمبر کے واحد نواسی کو اسیر کیا، جس طرح سے کافر کو اسیر کرتے اسی طرح سے اسیر کیا۔ جب بنو امیہ جو 21 سال تک پیغمبر کے ساتھ برسر پیکار رہے، وہ اسلامی مملکت کا حکمران بن جائے، تو اس سے کیا توقع رکھ سکتے آپ؟ پھر مکہ مدینے میں آل محمد کے بعد مدینے میں اصحاب پیغمبر اور تابعین کا قتل عام کیا، پیغمبر کی مسجد کو خون سے بھر دیا، مکہ میں آگ لگا دی، خانہ کعبہ، خانہ خدا منجنیق کے ذریعے اس طرح سے پتھروں کی بارش ہوئی اور آگ برسایا گیا کہ خانہ خدا کو آگ لگی لگا دی گئی، یعنی اسلام کے تمام مقدسات کو نابود کیا۔ جب پیغمبر کے تعلیم کے خیال نہیں رکھا، ابھی بھی ہماری داستان یہ ہے، پیغمبر خدا نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق، مجھے سب سے زیادہ خوف منافق سے ہے، علیم اللسان، باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، منافق بالجنان، لیکن دل میں منافق۔ منافق ایک وہ ہوتا ہے جو دل سے نہیں مانتا، زبان سے اظہار کرتا ہے، دل سے باطل، زبان پر حق۔ دوسرا منافق یہ ہے، قرآن فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خدا ان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی ان کے عمل کے نتیجے یہی ہے، خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، عمل کے نتیجے ہے، سسٹم ہے، نظام الہی یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، خدا کے نام اگر لیتے تو بہت کم لیتے، اس سے معلوم ہوتا ہے منافقین کچھ نام خدا لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ضعیف الایمان ہیں، بے ایمانی 90% ہے، ایمان 10% ہے، ان لوگوں کو قرآن نے منافقین میں شمار کیا ہے۔ یہ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے، شب و روز پیغمبر کی مدح کرتے تھے، خوش آمدید کرتے تھے، لیکن منافق تھے۔ اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا سے معلوم ہوتا کچھ یاد خدا بھی کرتے تھے، یعنی کچھ ریا نہیں تھی، کچھ 10% آپ سمجھ لیں، قلیلا کا معنی تو 10% نہیں، یہ ہم مثال دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا وہ مسلمان جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے 90% پر غیر خدا کا قبضہ ہے، 10% خدا کے اختیار میں ہے، وہ لوگ قرآن کی زبان میں منافق ہیں۔ عالم اسلام کا ایک مشکل یہی ہے، ہمارے حکمران عام طور پر بدقسمتی سے مغرب کے تعلیم یافتہ ہے، اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ان کے پاس نہیں ہیں، تقریریں کوئی لکھتا ہے اور یہ آ کے پڑھتا ہے، یا ظاہر کچھ الفاظ رٹا لگایا ہے، خلاصہ یہ مشکلہ یہی ہے کہ اب ان لوگوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ یہ حسین کو شہید کریں گے، حسینیت کو شہید کریں گے، اسلام کو شہید کریں گے، پیغمبر تو نہیں ہیں لیکن رسالت کو شہید کریں گے، یہ اس وقت تک اسلام کے ساتھ دیں گے جب تک اسلام ان کے مفادات کے ساتھ ہو، اسلام ان کے مفادات سے ٹکرائے تو پھر اسلام کو ٹھکرائیں گے۔ لیکن آج کل وسائل بہت ہے، سارے میڈیا، آج کل نہیں قدیم زمانے سے، حسین باغی بن گیا، یزید جانشین پیغمبر بن گیا۔ خود حسین نے فرما علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب امت دو چار ہو جائے ایسے حکمران سے جو یزید جیسا ہوگا۔ اس وقت ظاہر ہے ابھی صرف قرآن مسلمانوں کے درمیان موجود تھا، احادیث پر پابندی کی وجہ سے نہیں لکھی جاتی تھی، نہیں بتائی جاتی تھی، بہت کم ایک دوسرے کو بتاتے تھے. اسی لیے اس وقت یزید جیسے اقتدار پر برقرار رہتا پورے اسلام کو مٹانے میں کامیاب ہوتا. خدا نے اسلام کو بچایا ہے. خدا اس کا عالم جو کچھ کرتا ہے سنت الہی یہ ہے, اسباب و وسائل سے کرتا. خدا ہمارا رازق ہے. ابھی میں گھر پر کھانا سب کچھ تیار ہے بیٹھا رہا ہوں, خدا آ کر مجھے لقمہ میرے منہ میں نہیں ڈالے گا. مجھے اٹھنا پڑے گا, کھانا بنانا پڑے گا, کھانا بنانے کے لیے بازار جانا پڑے گا, بازار جا کر پکانا پڑے گا, بازار جانے کے لیے پیسہ ہونا پڑے گا, پیسہ کے لیے کام کرنا پڑے گا. بازار میں گاؤں سے دیہات سے گندم جو چاول آنے کی ضرورت ہے, وہاں پر کاشتکاری کی ضرورت ہے. اب دیکھیں پورا سسٹم ہے نا, خدا رازق ہے, لیکن خدا رزق رزق دیتا ہے سسٹم کے ذریعے. خدا ہادی ہے, ہدایت کرتے سسٹم کے ذریعے. سب کچھ خدا کا ہے لیکن سسٹم بھی الہی ہے. کوئی نہ سوچے کہ سسٹم کے ذریعے جب خدا کرتا ہے خدا کی خدائی میں کمزوری آئی. نہیں, یہ تمام نظام الہی ہے. سنن الہی کے مطابق یہ عالم چل رہا ہے, سنن الہی کے مطابق یہ عالم چل رہا ہے. تو دیکھیے آپ, یہ عالم اسلام کی حالت ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا مجھے منافقین سے خوف ہے. دوسرا خوف فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ آپ جھگڑا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ریاست کے لیے. انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا لیکن اخاف ان تنافسوا فیہا. مجھے خوف نہیں کہ آپ مشرک بنیں گے, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے اقتدار کے لیے. تیسرے مقام پر پیغمبر فرماتے ہیں, تیسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں ان لا اخاف علیکم الفقر ولیکن اخاف علیکم سوء التدبیر. مجھے خوف نہیں کہ آپ فقیر ہو جائیں گے, تہی دست ہو جائیں گے. مجھے خوف یہ ہے کہ آپ سوء تدبیر تدبیر والا نہ ہو, سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, برنامہ ریزی نہیں کرتے ہیں, منصوبہ بندی نہیں کرتے, آئندے کے لیے اپنے لائحہ عمل کو طے نہیں کرتے, سوچتے نہیں, خلاصہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے. مجھے خوف اس بات کی ہے. سوء تدبیر, منافقت, ریاست کے لیے ایک دوسرے کے لڑنا. پیغمبر نے امت کو آگاہ کے ان خطرات سے وصیت بھی کی, ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں دو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا, ایک میرے سنت. دوسری حدیث جو شیعہ سنی دونوں کے متفق علیہ ہے اور زیادہ مشہور اور زیادہ مستند ہے, اس نے فرمایا ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. تو پیغمبر خدا نے تین چیزیں چھوڑی, کتاب خدا, سنت پیغمبر, عترت پیغمبر. ان سے متمسک رہیں گے, فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا, آپ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ پیغمبر کے وصایا, یہ پیغمبر کے امت کو خطرات سے آگاہ کرنا, اقتدار کے لیے جنگ نہ کرنا, حق کے لیے جنگ کرو. ظالم منافقین سے باخبر رہنا اور سوء تدبیر نہ کرے, حسن تدبیر کرے. اور بھی پیغمبر کے وصایا ہے, ابھی ہم انہی پر عمل نہیں کرتے, اسی وجہ سے امت کی کیا حالت ہے. پوری دنیا میں امن و امان ہے, امت اسلامی میں امن و امان نہیں. پورا عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے, عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے, عالم اسلام میں خون ریزی ہے, عالم اسلام میں پسماندگی ہے, عالم اسلام میں جہالت ہے, عالم اسلام میں نفرتیں ہیں, اتحاد کسی علاقے میں اتحاد برقرار نہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عالم اسلام مغرب کے غلام ہیں, ان کے اشاروں پر چل رہے ہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی عالم اسلام کی حالت کو دیکھیے, پورا عالم اسلام کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے, سوریہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف فتویٰ نہیں لیا ہے. عالم اسلام کے سارے مجاہدین 100 ممالک سے سوریہ میں سوریہ کے حکومت کے ساتھ جنگ کے لیے گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں گیا ہے. 10 ارب ڈالر یا 10 کروڑ ارب ڈالر مختلف قول ہے, سوریہ کے خلاف استعمال ہوا, اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوا ہے. ساری طاقتیں عالم اسلام میں جو تحریک اٹھی بیداری اسلامی, اس کو نابود کیا. مقاومت کے خلاف مسلمان مجاہدین برسر پیکار ہے. مسلمان مجاہدین کو کس کے خلاف استعمال کیا؟ امریکہ کے خلاف, امریکہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا. روس امریکہ کے جنگ میں مسلمان مجاہدین کو استعمال کیا امریکہ کے خلاف اور روس کو شکست دی. اب اس کے بعد امریکہ کے دوسرے مخالف دنیا میں ایران ہے, ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے دشمن ایران ہے, حزب اللہ ہے, سوریہ ہے. امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف مسلمان مجاہدین کو استعمال کر رہے ہیں, مسلمان سرمایہ کو, مفتیوں کے فتویٰ کو, مدارس کے طالب علم کو, مبلغین کے محنتوں کو. آپ دیکھ رہی ہے کیوں عالم اسلام کو استعمال کر رہے ہیں کفر کے مقاصد کے لیے. ایک آدمی دیکھنا چاہیے میرے عمل کے نتیجے کیا ہے. 11 ستمبر کے واقعہ کے بعد سے دیکھیے عمل کے نتیجے کیا ہوا. امریکہ اور اسرائیل کی خدمت ہوئی, امت تو افغانستان کھنڈر میں تبدیل ہو گیا, عراق میں 10 سے 15 لاکھ آدمی مارے گئے, سوریہ میں 5 لاکھ کے قریب مارے گئے, کل عالم اسلام میں ہر جگہ جنگ. اس مقصد کے لیے کسے استعمال کیا؟ حکمرانوں کو استعمال کیا. امریکہ نے اپنے پٹھو حکمرانوں کو استعمال کیا, حکمرانوں نے تکفیریوں کو استعمال کیا. تکفیری یعنی کہ آدمی جب تکفیری بنتا ہے تو درندہ بن جاتا ہے. تکفیری یعنی درندہ, اس کا کام دوسروں کو قتل کرنا ہے, صرف میں مسلمان ہوں باقی سب کافر. یعنی اس کو ایسا عقیدہ دیتے ہیں. تو خدا کی نیت سے قصد قربت سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے. 15-20 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں, کفار نہیں مارے گئے. عالم اسلام کے سربائے نابود ہو کفار کے نہیں ہوا, عالم اسلام کے اتحاد پارا پارا ہو کفار کے نہیں ہوا, عالم اسلام میں بد امنی ہوئی کفار کے درمیان نہیں ہوئی, بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کو روس کی شکل میں ختم کیا اور ایران, حزب اللہ اور سوریہ کی شکل میں یا یمن کی شکل میں ان کو کمزور کر رہے ہیں, تاکہ نہ وہ رہے نہ یہ رہے دونوں کمزور ہو جائے, اسرائیل کے لیے بھی خطرہ نہ بن سکے, امریکہ کے لیے بھی خطرہ نہ بن سکے. نہ مقاومت طاقتور رہے نہ تکفیری طاقتور رہے, ایک دوسرے سے لڑانا. کیونکہ تکفیر عقیدہ کے بارے میں ان کو معلوم ہے, اسی لیے پوری دنیا میں خود مغرب نے کوشش کی تکفیر عقیدہ کو پھیلایا. تکفیر عقیدہ سے عرض کیا ایک آدمی درندہ بن جاتا ہے. درندہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک درندہ کو اپنے دشمنوں کے درمیان چھوڑ دے, وہ دشمنوں کو چیر پھاڑے گا, لیکن بعض وقت پلٹ کر آپ پر بھی حملہ کر سکتا ہے. ابھی کبھی امریکہ کبھی یورپ پر بھی کرتا ہے, یا منافقت ہے تھوڑی سی تاکہ دنیا کو دھوکہ دے دے. یا ان کی تکفیر عقیدہ کا لازمہ یہی ہے, سب کو قتل کرنا ہے. اسلام رحمت کے دین ہے, انہوں نے قتل کا پیغام لیا ہے. رحمت کے دین ہے, قتل کا پیغام لیا ہے. یہ امت کی حالت ہے. ابھی کفار نے جہاد اسلامی, شہادت اسلامی, اسلامی معاشیت کو, اقتصاد کو, علماء کو, مدارس کو, مفتیوں کو استعمال کیا. اس کی وجہ پیغمبر سے دوری ہے, اس کی وجہ غفلت ہے, اس کی وجہ بصیرت سے محرومیت ہے. ابھی ہمیں دوبارہ پیغمبر کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے. ابھی وقت نماز کے وقت نزدیک ہو گیا, ابھی دوبارہ لبیک کہنے کی ضرورت ہے. دوبارہ مطالعہ کریں ہمارے اعمال کے نتیجے کیا ہوا, اسلام نکنام ہوا یا بدنام. مغرب والے سمجھ رہے تھے کہ ابھی اسلام یورپ اور امریکہ میں آنے والا ہے, اب اس کو روکنا چاہتے تھے. تہذیبوں کی جنگ کے نام سے یہ فلاسفر نے یہ نظریں پیش کیے ان کے, اور پھر لڑانا شروع کر دیا. کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام میں جہاد اور شہادت جیسی طاقت ہے, مغرب والے شہادت کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کیوں موت کے لیے اپنے کو تیار کرے؟ اور اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے پاس عالم اسلام دنیا کے 25% آبادی, دنیا کے 22-23% رقبہ, دنیا کے تیل اور گیس اور مختلف معدنیات کا مرکز, دنیا کے اعلیٰ ثقافتیں اس عالم اسلام میں. اگر یہ لوگ بیدار ہو جائے اور صالح قیادت آ جائے تو یہ پوری دنیا پر چھا سکتے. تو ان کو بدنام کرنا ہے, اسلام کو بدنام کرنا. اب دیکھیے مسلسل قتل و غارت کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہی قتل و غارت کرنے والے تکفیری خود اپنی وہ بنا کر فلمیں بنا کر بیچتے ہیں. اسلام کو بدنام کرنا, مسلمانوں کو کمزور کرنا, پسماندگی کی طرف لے جانا. تو دیکھیں مغرب چاہتا تھا کہ عالم اسلام طاقتور ہو کر مغرب پر نہ چھائے, اور ساتھ ایک کمزور دشمن کی بھی ضرورت ہونے تاکہ اپنے مغرب والوں کو متحد کرے. روس پنجر سے ہٹ گیا تھا تو کسی اور دشمن دکھانے کی ضرورت تھی. عالم اسلام کو دشمن کی شکل میں بھی دکھانا چاہتے تھے, لیکن کمزور دشمن مفید ہوتا ہے, طاقتور دشمن خطرناک ہوتا ہے. تکفیریوں کے ذریعے دیکھیے پورا عالم عرب میں جو تحریک اٹھی تھی اس تحریک کو لیبیا میں، مصر میں اور ہر جگہ خلاصہ تحریک کو ناکام کیا تکفیریوں کے ذریعے، تو پیغمبر کے ساتھ وفاداری کا یہی تقاضا ہے کہ ہم دوبارہ تعلیمات پیغمبر کی طرف پلٹ کر جائے اور وہ پٹھو، وہ منافقین جو مغرب کے اعلی کار ہے ان کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام کرے۔ ان کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں، آپ دیکھیں اعمال کے نتیجے کیا ہے، باتوں کو نہ سنیں عمل کو دیکھیں۔ آپ نے اب تک جو عمل کیا ہے، حکمران ہو یا تکفیری گروہ ہو، آپ کے عمل کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوا ہے یا مسلمانوں کو ہوا ہے؟ یہ قیامت کے دن بھی عمل کو دیکھتے ہیں نا، زبان پر مہر لگتا ہے، قرآن کہتا ہے زبان بند عمل کو دیکھتا ہے، ابھی بھی عمل دیکھنا ہے۔ ابھی تو ورنہ باتوں کو سنیں گے، میڈیا جس کے پاس زیادہ ہو وہی زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی آواز دور دور تک جاتی ہے، اور جو بات کرنے کی سلیقہ جس کے پاس ہے وہ مغرب کے پاس ہم سے زیادہ ہے، وہ زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ واحد راستہ یہ ہے کہ ان تکفیریوں کے کردار اور ان کی پشتبانی کرنے والے حکومتوں کے کردار کا نتیجہ فائدہ کس کو پہنچا۔ تو آج نبی اسلام کی یاد مناتے ہوئے پیغمبر کے خدا کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت در بدر ہے۔ کسی کا پیارا جملہ ہے، دنیا میں امت پیغمبر ہونے کی وجہ سے در بدر ہے، آخرت میں امت نہ ہونے کی وجہ سے در بدر ہے۔ یا رسول اللہ، غلط فہمی ہے، کوتاہیاں ہیں، ہمارے سمجھدار لوگ خیانت کر رہے ہیں، ہماری اکثریت عوام جو دین کے پیغام کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ خدا کی درگاہ میں سب سے زیادہ مقرب تیری ذات ہے، تو ہی واسطہ بن، دوبارہ ہم پر رحمت اسلام تیری رحمت نازل ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔